أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
سورة بقرة کی آیت نمبر 238، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، اور آیت نمبر 242 پر كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، وہاں جا کر یہ طویل مضمون ختم ہو رہا ہے جس کا آغاز آیت نمبر 221 سے ہوا تھا. نکاح، طلاق، ایلاء، عدت وغیرہ کے وہ تمام مسائل جن کا آغاز ہوا تھا آیت نمبر 221 سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. مشرکوں سے نکاح کا مسئلہ، اور اس کے بعد پھر نکاح کے مسائل، اور پھر اس کے بعد طلاق کے مسائل. تو یہ سلسلہ جو کئی اہم مسائل پر مشتمل تھا، آیت نمبر 221 سے شروع ہو کر آیت نمبر 242 پہ ختم ہو رہا ہے. آخری حصہ جو اس طویل مضمون کا ہے، جس کے اندر خود کئی مضامین موجود ہیں، وہ آج کے درس کا آغاز ہوا آیت نمبر 238 سے کہ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، اور حفاظت کرو تمام نمازوں کی، اور خاص طور پہ کام کرنا، یعنی کسی کام کو تسلسل سے ہمیشہ متواتر انجام دینا، اس طریقے پہ کہ نہ وہ ضائع ہو اور نہ اس کو یہ انسان بھولے، بھول ہونے سے پہ انجام دے اور مسلسل اس کو انجام دے. کسی فعل پر مداومت کرنا، تسلسل ہے محافظہ. اور الوسطی یہ اوسط کا مؤنث ہے، اوسط یہ اسم تفضیل ہے، درمیانی جگہ یا درمیانی چیز یا کسی چیز کا درمیان میں ہونا، اس کا مؤنث ہے الوسطی. وسط یسط وسطن سے ہے، یہ ضرب یضرب کے وزن پر، وسط یسط ضرب یضرب. قانتین یہ قانتا یقنط قنوت نصر ینصر کے وزن پر ہے، اطاعت کرنا. یہ آیت نمبر 238 ہے، جس کے بارے میں کچھ چیزیں تو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی، اور ان میں سب سے اہم چیز یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے عموماً اپنے دروس میں اس مسئلے کو بیان کیا، کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ قرآن پاک کی آیات کا اور قرآن پاک کی صورتوں کا باہم ربط ہے. ربط قرآنی, ربط آیات, ربط سور, اس کا سمجھنا ضروری ہے. جو شخص قرآن فہمی کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے, اگر وہ قرآن کے ربط کو, آیات اور صورتوں کے ربط کو نہیں سمجھنا چاہتا یا نہیں سمجھ پایا یا نہیں سمجھ سکتا, تو وہ قرآن پاک کے مفہوم کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا. اور اس کی مثال ہم نے دی ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں یہ بات موجود ہے کہ بے ربط بات کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کرتی. بات وہی سمجھ میں آتی ہے جو مربوط ہو, جو بات کی جا رہی ہے, بات کہنے والا شخص جس بات کو کر رہا ہے اس کا کچھ پس منظر ہو, کوئی جملہ, جو جملہ زبان سے نکل رہا ہے, جو جملے زبان سے نکل رہے ہیں ان سے پہلے اور ان کے بعد ایسی باتیں ہوں جو اس بات سے ملتی جلتی ہوں, تب بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن غیر مربوط بات سمجھ میں کسی کی نہیں آتی. اس لیے ضروری ہے کہ ربط آیات کا یہ سمجھا جائے, اور یہ مستقل فن ہے. علوم قرآنیہ میں جتنی قسمیں ہیں ان علوم کی, جن علوم کے جانے بغیر قرآن پاک کو نہیں سمجھا جا سکتا, ان میں ایک ہے یہ مسئلہ ربط آیات اور ربط سور. اب ان آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں, جو آیات اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہیں اور یہ آیات جو آج آیت نمبر 238 ہے, تو ہم سب یہ جانتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا اور جانا کہ آیت نمبر 221 سے یہ طویل مضامین کا سلسلہ شروع ہوا, وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, اور بیچ میں پھر سارے مسائل آتے رہے. اب یہ جو مقام ہے اس وقت جہاں ہم پہنچے ہیں, آیت نمبر 238 اور آیت نمبر 239, آیت نمبر 238 جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اگلی آیت نمبر 239, لن او رکبانا فاذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ دو آیات ہیں. اس کے بعد پھر اگلی آیت جو آیت نمبر 240 ہے, وہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم, پھر عدت کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد والی آیت آپ دیکھیے تو پھر طلاق کا مسئلہ ہے, وللمطلقات متاع بالمعروف. تو یہ طلاق کے, عدت کے, نکاح کے اور یہ دوسرے اہم مسائل جو اس سے پہلے ہم نے پڑھے, اور ان دو آیات کے بعد پھر وہی مسائل ہیں. بیچ میں نماز کا ذکر آ گیا. اس کی اہم وجوہات میں جیسا کہ مفسرین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سب سے اہم سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ان مسائل میں, جن مسائل سے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے, ان مسائل میں الجھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کو بھول جائے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح کا مسئلہ یا نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, عدت کے مسائل, ایلا کے مسائل, بچوں کو دودھ پلانے نہ پلانے کے مسائل, تو یہ تمام وہ مسائل ہیں جو اتنے چھوٹے یا اتنے عام مسائل نہیں ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں ان کو کوئی شخص طے کرے. یہ وہ سب وہ مسائل ہیں کہ جن مسائل کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے گھنٹوں, دن اور ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح کا مسئلہ, شادی کا مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو اور اس میں تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق کا مسئلہ ہو اور اس میں کسی کی نماز چلی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اس قسم کا مسئلہ ہو اور اس میں انسان اتنا الجھ جائے کہ اس سے نماز بھی اس کی رہ جائے. اس لیے ان مسائل کے بالکل درمیان میں نمازوں کا ذکر آیا, اور نمازوں کے ذکر میں پھر لفظ وسطی آیا. علماء نے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ لفظ وسطی جو کئی معانی اور مفہوم کو بیان کرتا ہے, اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ مسلمان کی زندگی میں میانہ روی ہونی چاہیے, جس طرح تمہیں خود اللہ تعالی نے یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا. اور یہ وسط اور اوسط یہ بمعنی اعدل اور افضل کے ہیں, افضل امت, عدل کرنے والی امت, بہترین امت, اعتدال, میانہ روی. تو یہ سبق بھی ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ان مسائل میں اگر الجھنا بھی ہے تو میانہ روی ہو, اتنا انسان نہ الجھے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل سے جس شخص کو بھی واسطہ پڑتا ہے یہ اس شخص کی آزمائش ہوتی ہے. اگر اس مسئلے کا تعلق نکاح سے ہے تو یہ خوشی اور سرور کا مقام ہے. اس لیے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, نکاح اور شادی اور تمام تقریبات اللہ تعالیٰ کے, ان تقریبات میں کسی قسم کی غیر شرعی حرکت کا ارتکاب نہ کرو. چوتھی بات علماء نے یہ ارشاد فرمائی, نماز کے ذکر کو ان اہم مسائل کے درمیان میں لانے کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمائی چوتھی بات کہ نکاح کا تعلق خوشی سے ہوتا ہے, لیکن اس نکاح کے بعد اگر کب کی صورت میں عدت ہو یا شوہر کے انتقال کی صورت میں عدت ہو یا ایلا ہو یا دوسرے مسائل ہوں, ان میں یقیناً یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف ہے, اور وہ تکلیف ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ طلاق کے معاملے میں یہ تکلیف دہ مسئلہ ہے. اب طلاق جو شخص دیتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا, اور جس کو طلاق ملتی ہے اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی یقیناً, وہ عورت خود بھی اور اس کے خاندان کے لوگ بھی اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتے. تکلیف اور مشقت اور امتحان اور آزمائش اور رنج اور صدمے والے ایام ہیں, تو کہا کہ ان ایام میں جن ایام ہوتا ہے تم اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ اس حالت میں تمہارے لیے سب سے بہتر, کیونکہ تمہارے سامنے تمہارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نمونے کے طور پہ موجود ہیں. فرمایا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ صلى, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی اہم مرحلہ یا معاملہ یا کام درپیش ہوتا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے بھاگتے اور دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے اور اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیتے. اور اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے اس میں دشمن کا ذکر ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو, دشمن کی شرارت کا خوف ہو, ان کے حسد اور ان کی طرف سے اذیت اور تکلیف اور مشقت اور ستائے جانے کا خوف ہو, تب بھی تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو, اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرو. اور یہ حکم خود اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا. سورہ الحجر کے آخر میں جب یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی, ہم جانتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, آپ کے بارے میں ادھر ادھر عجیب و غریب قسم کی جو باتیں کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہم جانتے ہیں کہ مخالفین کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. يَضِيقُ صَدْرُكَ, دل میں تکلیف ہوتی ہے. بِمَا يَقُولُونَ, جو کچھ یہ بکتے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اللہ کی تسبیح میں اپنے آپ کو مشغول کرو, دفع کرو ان کو. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدے میں اپنے آپ کو لگا لو, مشغول کر لو. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, زندگی کے آخری لمحات تک اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کیے رکھو. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, جب فراغت جو ہی ملے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی طرف رجوع کرو. تو اس طریقے پہ غم غلط ہو جائے گا, غم غلط ہو جائے گا, غموں کو تم بھول جاؤ گے. خود قرآن میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے. یہ حدیث جو نماز کے بارے میں ہے, سیدنا حذیفہ نے جو نقل کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اذا حزبہ امر صلى, یہ سنن ابو داود میں ہے. اور خود قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہم اس سے پہلے اپنے دروس میں آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 153 میں پڑھ چکے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مشکلات میں, مسائل میں, تکلیف میں, رنج میں, صدمے میں, آزمائش میں, امتحان میں, دشمن کے خوف میں, مخالفت میں, کسی بھی معاملے میں تم اللہ تعالی سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. آیت نمبر 45 میں ہم نے پڑھا تھا پہلے سپارے میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور دوسرے سپارے میں آیت نمبر 153 میں ہم نے پڑھا تھا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو نماز ہے, یہ تمام صفات جن نیکیوں کی وجہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں, ان نیکیوں میں سر فہرست نماز ہے. نماز وہ اہم عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے باطن کی صفائی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس لیے بھی نماز کو یہاں بیان کیا کہ یہ تمام مسائل جو تم پڑھ رہے ہو اور جو تم اگلی چند آیات میں پڑھو گے, ان تمام مسائل میں یہ چیز ضروری ہے کہ تم تقویٰ کو اختیار کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ نرمی کا رکھو, مہربانی کا رکھو, نیکی کا رکھو, احسان کا رکھو, عدل اور انصاف کا رکھو, اور اس کو کچھ نہ کچھ بہرحال ایسا ہو کہ وہ تم سے خوش ہو. ہر فریق پہ یہ واجب ہے کہ دوسرے فریق کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے. یہ وہ تقریباً 6 کے قریب اہم وہ اسباب تھے اور وہ وجوہات تھیں جو ہم نے بیان کی کہ ان 6 اہم باتوں کی وجہ سے ان مسائل کے بالکل درمیان علی الصلوات. تو ایک تو یہ کہ حافظ علی الصلوات, اور دوسرا یہ کہ والصلاۃ الوسطی. تو والصلاۃ الوسطی کا حال اور معاملہ حیلت والی نماز بھی ہے. علماء اور مفسرین کے ایک گروہ کا خیال یہ ہے, جیسا کہ ہم آگے چل کے سمجھیں گے, کہ اس سے مراد ہر نماز ہے. اس لیے کہ یہ اسلوب ہے بیان کرنے کے بعد خاص چیز کو بیان کیا جاتا ہے اور وہ خاص بھی اس عام میں داخل ہوتی ہے. تو پہلی بات تو اس صلاۃ الوسطی کے بارے میں ابھی ہے. تو محقق علماء نے یہ کہا کہ اس سے مراد ساری نمازیں ہیں. وہ پہلے ہم پڑھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد متفق علیہ حدیث میں موجود ہے کہ لما کان یوم الاحزاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا اللہ بیوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حين غابت الشمس. یوم خندق کے موقع پہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اور ہم سب کی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا رنج ہوا, اتنا غصہ آیا کہ بدعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو, قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی سے غافل کر دیا, مشغول کر دیا. فہیا صلاۃ العصر. امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ باب باندھا اور باب ہیں, اس میں یہ آتا ہے کہ حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ ملا اللہ اجوافہم وقبورہم نارا. مشرکوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے نماز کا وقت چلا گیا, یعنی عصر کی نماز, حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا, غروب کے قریب ہوا, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا, مشغول کر دیا, کہ اس کا سارا مال اور اس کے اہل و عیال سب کے سب تباہ ہو گئے, مر گئے, ختم ہو گئے. اتنی بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد موجود ہے کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, جس نے بغیر عذر کے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. نیکیوں کو ضائع کرنے والے گناہوں میں ایک یہ بھی ہے. اور صحیح مسلم میں آپ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لن یلج النار عصر کے بارے میں. اور اسی طرح متفق علیہ حدیث میں ارشاد ہے من صلی البردین دخل الجنہ. اور صلاۃ عصر, الصلاۃ الوسطی, اور خود وقت عصر کی فضیلت حدیث میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ نماز میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. رات کی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے فجر کی نماز میں, اور وہ جانے سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اور جو دن والے ہوتے ہیں جاتے ہیں, رات والے آتے ہیں, دونوں فرشتوں کی ملاقاتیں عصر کی نماز میں ہوتی ہیں. تو عصر کی نماز ہے کہ جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں, فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ, اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کیسا تَرَكْتُمْ عِبَادِي, تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ, ہم جب گئے تب بھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جب آئے تب بھی اس کو نماز. اس کے بارے میں سنن ترمذی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے, اِلْتَمِسُ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ, وہ ایک لمحہ جس لمحے دعائیں قبول کی جاتی ہیں, اس لمحے کو عصر کے غروب آفتاب تک, اس وقت میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس لمحے اللہ تعالی دعائیں قبول کرتا ہے. ابو داؤد اور نسائی میں ہے, یوم الجمعہ اثنتا عشرت ساعہ لا یوجد عبد مسلم یسأل اللہ عز وجل شیئا الا اعطاه ایاہ فلتمسوها آخر ساعت بعد, کوئی بھی مسلمان جو کچھ مانگے جائز چیز اللہ تعالی اسے ضرور دیتا ہے, اس وقت کو عصر کے بعد حاصل کرو, عصر کے بعد تلاش کرو غروب شمس سے پہلے. صلاۃ وسطی سے مراد بعض علماء نے یہ صلاۃ عصر لی ہے اور بعض نے یہ کہا کہ سورہ بنی اسرائیل جس کو الاسراء بھی کہتے ہیں آیت نمبر 110 میں ہے, ولا تجہر بصلاتک سبیلا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, تو حافظوا علی رہا ہے اور والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین, اور یہ ہم سب جائے اسلام علی خمس, اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہیں, ان میں ایک نماز ہے. مشہور حدیث جبریل متفق علیہ ہے, اس میں جب جبریل نے کہا اخبرنی عن الاسلام تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ, اور طبرانی لا صلاۃ لہ, جس شخص کے ہاں نماز نہ ہو اس کے ہاں دین نہیں ہے. اسی لیے علماء, تابعین, صحابہ, مفسرین, محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر بغیر عذر کے نماز ترک کرنے سے آدمی ملت تھا کہ جان بوجھ کے بغیر عذر کے نماز نہ پڑھنے والے کو وہ لوگ کافر سمجھتے تھے. ای العمل افضل, ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ الصلاۃ فی وقتہا, نماز کا وقت پڑھنا, اور یہ واجب اور فرض ہے. سورہ نساء میں اللہ کا ارشاد ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہاں پر یہ جو والصلاۃ الوسطی ہے اس کے پہلے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات عام, پھر خاص حکم آیا والصلاۃ الوسطی, تو ارشاد فرمایا کہ جہاں اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمن, السلام نے پہلے کیا کہا کہ رب اغفر لی ولی والدی, اے اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما. اس کے بعد پھر یہ تو عام, یہ چیز تو خاص تھی, یعنی اپنا ایمان والا آدمی جو بھی داخل ہو اس کی بھی مغفرت کر دے, تو اپنے گھر میں وہ بھی داخل ہوتے تھے کہ نہیں؟ ان کام پہ درجہ عموم کا جو پہلا آیا وہ یہ کہ جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری مرتبہ کر دے جو میرے گھر میں داخل ہو, تو ہر گھر میں داخل, نوح علیہ السلام نے اپنے گھر میں داخل ہونے والے ہر ایماندار کی مغفرت کی دعا کی, اس میں خود بھی شامل ہو گئے, والدین بھی شامل ہو گئے. اچھا, جب تیسرا درجہ آیا اس لحاظ سے اور دوسرا درجہ عموم کے لحاظ سے, تو فرمایا والدین مؤمن عورت, اس میں بھی خود شامل ہو گئے, والدین بھی شامل ہو گئے. تو علماء نے فرمایا کہ یہاں صلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو ساری نمازوں کی, اور پھر خاص طور پہ وہ نماز, اور ظاہر ہے فضیلت والی نماز ہر نماز ہے, ظہر والی بھی فضیلت, عصر کی نماز کی اپنی فضیلت, مغرب کی نماز کی اپنی فضیلت, اور عشاء اور فجر کی نماز کی, اس سے مراد ساری نمازیں ہیں. اور اسی طرح مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وسطی سے پہلے فرض ہونے والی نماز کو لیا جائے تو وہ ظہر ہے, اور اگر جہری تو پھر عصر اور ظہر دونوں آتی ہیں, وسطی سے مراد درمیانی. تو درمیانی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ والی نمازیں, تو جہری نمازیں مغرب ہیں, عشاء ہے اور فجر ہے, ان کے بیچ میں رکعت کے لحاظ سے لیا جائے تو پھر مغرب کی نماز صلات وسطی ہے, اس لیے عربی نہیں ہے. اور اس سے مراد اگر یہ لیا جائے کہ رات جب تاریکی کو پھیلانا شروع کرتی ہے, رات پھیل جاتی ہے, چھا جاتی ہے, تو اس سے پہلے مغرب ہے, طرفی النہار لیا جائے دن کے کنارے, تو اس میں فجر کی نماز آتی ہے اور مغرب کی نماز. اور اس سے مراد اگر فرشتوں کی آمد ہو, کہ فرشتے آتے ہیں, تو پھر اس صورت میں دو. تو ترتیب کوئی بھی ہو, رکعتوں کی ترتیب ہو یا سرلی اور رشتوں کی آمد اور رخصت والی ترتیب ہو, دن اور رات کے درمیانی حصوں کی ترتیب ہو, دن درمیانی اوقات کی ترتیب ہو, اس لحاظ سے پانچوں کی پانچوں نمازیں یہ صلاۃ وسطی ہیں. علماء اور مفسرین نے ایک اور بڑی عجیب بات یہاں لکھی, ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے حافظ نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی درمیانی نماز کی بھی, اور یا یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ صلاۃ وسطی کون سی ہے. اس ایک نماز کو خوب رغبت سے پڑھتے, باقی نمازوں کو سستی سے پڑھتے, جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی کہلوایا اور قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن, قرآن نازل ہوا ان مبارک راتوں میں. صلاۃ والسلام نے فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو, اور صحیح روایات میں یہ بھی ہے کہ پورے رمضان میں وہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ ایسی رات میں آتی ہے کہ طاق راتوں کے علاوہ رات ہوتی ہے. تو مسلمان ہر رات میں شب قدر, یہ صرف 27ویں ہی شب قدر ہے, باقی راتوں چھپایا, اس طرح صلاۃ وسطی کو چھپایا تاکہ لوگ ساری نمازوں کی پابندیاں کریں. تل وسطی وقوموا للہ قانتین. القنوت فرمایا لزوم الطاعت مع لزوم الطاعت مع الخضوع, اللہ تعالی کی اطاعت کو لازم پکڑنا. ثانی نے اس کی تفسیر اور تعریف اور تشریح یوں لکھی. دوسرے علماء نے فرمایا کہ دعا ساری اور رکوع اور سجدہ اور دوسری عبادات, ان سب پر قنوت کا اطلاق ہوتا ہے, اس کو قنوت کہا جاتا ہے. متفق علیہ حدیث میں سیدنا زید بن انا نتکلم فی الصلاۃ یکلم احدنا اخاہ فی حاجتی وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت. یہ کہتے ہیں شروع سے کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز میں اب باتیں کرنا بند ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کنا یسلم بعضنا علی بعض فی الصلاۃ فمررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسی انہ نزل فی شیء. عجیب جملے ہیں احادیث کے. عبداللہ ابن مسعود باتیں کیا کرتے تھے, یعنی ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے, تو میں گزرا اور میں نے دیکھا کو سلام کیا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب نہیں دیا. صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہ دینا یہ بھی معمولی بات نہیں. صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کے آپ کی خوشی اور نفی یا شعی, کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہو, وہ جانتے تھے کہ ناراضگی ہے. ان باتوں سے رسول ناراض ہوتا ہے, وہ گناہ کبھی نہیں کرتے تھے, اہمیت نہیں دیتے, کہتا کہ سنت ہے, فرض تو نہیں ہے. سنت کو بلا عذر بڑا خطرہ اندیشہ لاحق ہوا اور کہتے ہیں کہ بڑی تکلیف ہوئی. فلما قضى النبي صلى الله عليه وبركاته ان الله يحدث في امره ما يشاء فاذا كنتم في الصلاه فاقنطوا ولا تتكلموا. اس کا کلام بند ہو گیا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو عاجزی خشوع خضوع سے. اس سے مراد مطلق اطاعت ہے, اطاعت کاملہ. اور قنوت سے مراد نماز میں پڑھی جاتی ہے عام طور پہ, یا دشمن کے حملے اور دشمن کے خوف اور قتال اور جہاد کے موقع سے جو دعا کی جاتی ہے. متفق علیہ حدیث میں یہ ہے کہ قنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن, صحابہ کو بیر معونہ والوں نے شہید کر دیا, تو ایک ماہ تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے, اور سنن ابو داود میں ہے کہ قنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن متشائی وصلاۃ الصبح قنوت نازلہ, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام عزم عاجزی اور خشوع خضوع, اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ علیہ قنوت, افضل نماز وہ ہے جس نماز کے اندر خشوع, اور یا بعض علماء نے فرمایا کہ قنوت میں دعا اللہ تعالی سے خوب کی جائے, اور مسند امام یہی وہ قنوت ہے جس کا اسم فاعل ہے قانت, خشوع خضوع کرتے فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ, کی آیات پہ ہمیشہ عمل کرتا ہے, اطاعت کو اختیار کرتا ہے. اور ابو داؤد کی سنن میں اسی قنوت سے آیات لم یکتب من الغافلین, رات کو سونے سے پہلے قرآن کی 10 بارہ اپنے دروس میں تمام ساتھیوں سے یہ کہا کہ اس بات کو, وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ لِي, اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے قانت بندوں میں, اللہ کا حکم ہے قومالے بندوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا اگر رات کو سونے سے پہلے 100 آیات پڑھ. المقنطرین, جس نے 1000 آیت پڑھی تو گویا کہ اس نے ڈھیروں ساری نیکیاں کما لی. وَقُومُ للہ قانتین, تو یہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة متعلق نماز ہی کا دوسرا جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں ان میں ایک حالت دشمن کی طرف سے خوف کی ہوتی ہے, اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ نماز کو بیان کی. گزشتہ آیت میں تو صاف صاف یہ کہہ دیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اور وہ حدیث اسی سے اب اس کو ملا لیجیے, فان خفتم, اگر تمہیں ڈر ہو خوف ہو, فرجال دشمن کا خوف ہے, لڑائی ہے یا کوئی اور حالت ہے خوف کی, تو تم پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو. فاذا امنتم, پھر جب تم امن پاؤ, فاذکر اللہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا واقم الصلاۃ لذکری, ذکر سے مراد نماز ہے, جیسا کہ تمہیں سکھایا اللہ نے, تمہیں جیسا سکھایا اس طریقے پہ. ما لم تکونوا تعلمون, صیغہ ہے حاضر ہے اور یہ ماضی ہے, خاف یا خاف خوف خیف سے ڈرنا, تو ان پر ہے یہ پیدل چلنا. رکبانن, یہ جمع ہے راکب کی, اور ہونا. امین تم جمع مذکر حاضر ماضی, امینہ یا او رکبانن, فاذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز وہ اہم عمل ہے جو حالت اور قتال فی سبیل اللہ کی حالت میں بھی نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی. اس کی تفصیل سورہ نساء میں آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک موجود ہے, وہاں تفصیل سے ہم انشاءاللہ. تو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا, یہاں پر ایک چیز تو یہ کہ جیسا اس نے تمہیں سکھایا, نماز خوف ہو یا عام نمازیں ہوں, ان نماز قرآن پاک میں کہیں بھی یہ تفصیل ہمیں نہیں ملتی. تفصیل ہمیں کون بتاتا ہے؟ وہ علیہ وسلم, اور وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. علمکم رسولکم, کما علمکم, جیسا وہ ہو, صلاۃ حاجت ہو, صلاۃ تسبیح ہو یا عام فرض نمازیں ہوں, ان تمام نمازوں کی پوری تفصیل قرآن پاک میں تو کہیں بھی نہیں لکھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ نماز کس طریقے پہ پڑھیں گے؟ اور اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, اس طریقے میں تم سلام پھیرتے ہو, قیام کرتے ہو, جب ہو سجود کرتے ہو, اور جو دعائیں پڑھتے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں فرمایا کما علمکم, ہے یہاں نبی کے اس عمل کے سکھانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. معلوم یہ ہوا کہ نبی اللہ نے فرمایا کہ ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. وجوہات کو بیان کیا, جن چھ اہم وجوہات کو مفسرین محققین علماء نے لکھا ربط سور اور ربط آیات کے سلسلے میں, کہ یہ آیات بیچ میں درمیان میں یہاں کیوں آئیں. اب پھر وہی بات جو اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے, والذین یتعلل لازواجہم متاعا الى الحول غیر اخراج. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو مر جائیں, ازواجن اپنے پیچھے عورتیں بیویاں, وصیتن وصیت کریں لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے, بیوی کے لیے وصیت کی تھی. اس سے پہلے ہم نے یہی چیز آیت نمبر 234 میں یہی عدت کا ذکر تھا, والذین یتوفون اس میں ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر. وہ عدت کے ایام گزارے چار مہینے دس دن, وہاں بھی یہی ارشاد تھا. والذین وہی چیز یہاں پر بھی ہے, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. فرق یہ ہے عن خرچہ دینے کا, الى الحول ایک سال تک رہے گی. فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر یہ نکلیں عورتیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں, فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ کہ وہ کریں اپنے حق میں کوئی اچھا کام, یعنی نکاح وغیرہ کریں اور سال بھر گھر میں بیٹھی رہیں جیسا کہ شوہر نے وصیت کی تھی. بلکہ کیا ہے وہ ہے چار مہینے دس دن, جب وہ پورے ہوں خرج نہ تو وہ نکل سکتی ہیں. اور فیما میں معروف شرط لگا دی معروف طریقے سے, یعنی جہاں نکاح وغیرہ ہو وہ دونوں خاندان کی برائی یا کمی وغیرہ نہ ہو, عورت کو کھلی چھٹی پھر بھی نہیں ملی کہ وہ جہاں چاہے نہیں, بلکہ مم معروف عرف عام میں جیسا کہ تمہارے معاشرے میں ہوتا ہے اسی طریقے پہ دان کا اس کی سیرت کیا ہے وغیرہ. تو اس لیے فرمایا مم معروف واللہ عزیز الحکیم. تو یہاں پر اس زمانے جو اقوال لکھے ہیں اس میں ایک قول یہ ہے کہ کو آیت نمبر 234 نے منسوخ کر دیا ہے, کیونکہ اس آیت نمبر 240 کی تو اس کی عدت ایک سال ہوگی, لیکن آیت نمبر 234 جو ہم نے پڑھی تھی اس میں یعنی اس بیوہ کی عدت کتنی ہے, اربعۃ اشہر و عشرہ چار مہینے. آپ کی طرف سے آواز کا ذرا تگڑے انداز میں آنا یہ بتاتا ہے کہ آپ توجہ سے یہ مسائل سن رہے ہیں. اربعۃ اشہر و عشرہ, تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا, جو عدت واجب ہے وہ تو چار مہینے دس دن ہے, لیکن جو عدت ہے تو 40 کو آیت نمبر 234 نے منسوخ کیا, یا یہ معنی بغیر کہ عدت جو وجود. تو اس کا بہترین حل علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شوہر نے 234 میں جو حکم ہے اس میں وصیت کا ذکر نہیں ہے, یہاں پہ بات وصیت کی ہو رہی ہے, اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس بیان کی ہے. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے, اس کو سمجھ لیں آپ, 234 نمبر کی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. دوسرا کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرتا ہے کہ میری موت کے بعد میری بال تک رہے گی, اگر کسی نے وصیت کی ہے, اس صورت میں فرمایا کہ اس عورت پر اختیار کسی انسان کو حاصل نہیں ہے, شریعت سازی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ نے یہ 10 دن ہے بس, اب کسی کو اس بارے میں وصیت کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر حالات کی وجہ سے یا جہاں وہ رہتا ہے اس علاقے محلے شہر ملک کے مخصوص حالات کی وجہ سے, یا بیوی کا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کا علم شوہر کو ہے, شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بھی ایک سال تک اسی گھر میں رہیں کسی وجہ سے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ ایک سال کی وصیت وہ کرے. ایک سال کی وصیت کا حکم ماننا واجب نہیں ہے, اگر یہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں تقاضا کرتی ہے کہ شوہر نے جو وصیت کی ہے اس کو میں پورا کروں, چار مہینے دس دن تو اللہ کا حکم, اور نے ایک سال کہا ہے تو 7-8 مہینے اور ملا کے میں ایک سال پورا کر لیتی ہوں, تو یہ جائز ہے. یہ ہے کہ شوہر کی وصیت کو میں نہیں مانتی, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا تھا ان کے لیے جائز ہے، شوہر کی وصیت کا ماننا واجب نہیں ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. اور اب رہا خاندانوں کا معاملہ، تو فرمایا کہ فلا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان تم اس عورت کو 4 مہینے 10 دن کی اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی عدت مجبور نہیں کر سکتے. اگر وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد نکلتی ہے تو وہ گھر سے نکل سکتی ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالی زبردست ہے، جو احکامات اس نے دیے ہیں ان کو اگر مانو گے تو تم، پروگرام کو نہیں مانو گے تو اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے. حکیم حکمت والا ہے، تمہارا علم، تمہارے تجربات، تمہاری دنیا محدود ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس نے جو احکامات دیے ہیں تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے، جو کچھ اللہ نے کہا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو بغیر کسی توجیہ، بغیر کسی تاویل، بغیر کسی تردد، بغیر کسی شک و شبے کے فوراً مان لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے. زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ کہا جائے فوراً اس کو مان لو. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، طلاق جن عورتوں کو دی جاتی ہے ان کے لیے خرچہ ہے معروف طریقے سے. اس سے پہلے ہم نہیں آیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے ڈرو، اگر تمہیں کچھ تھوڑا سا اختیار مل گیا ہے، پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں تھوڑی سی طاقت ملی ہے اس بات کو نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ، ظلم کرو گے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے. طلاق جس عورت کو دی جائے اس کو گھر سے، اس کے نان نقے کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے، اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرو، عزت اور احترام اس کا حق ہے، اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے. حقاً وہ متقی بننا چاہتے ہو تم پہ واجب ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، خواہ طلاق دینے کے بعد عورتوں سے اچھے سلوک کو متقی شخص پہ واجب قرار دیا جا رہا ہے. تو جو عورت آپ کے نکاح میں ہے اور آپ کی بیوی ہے، کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے؟ اس لیے حق کے بعد بھی اس کے ساتھ گزرے ہوئے اچھے شب و روز کو مت بھلاؤ. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وَلَا تَنْسْ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں اور اچھے دنوں کو مت بھلاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کے نام پہ تمہارے رشتے جڑتے بنتے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خواہ وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو. المتقین، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، اللہ ریلی اللہ نے صاف صاف بیان کر دی ہیں، جو ان کو سمجھتا ہے اس کی عقل جاتا ہے. اور پاگل ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی کو پتھر مارے، اس سے بڑا پاگل کہ الذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. عقل کی ہے، اللہ تعالی نے جس جس مسئلے کو بیان کیا اس پہ فوراً زبان اور دل کی تصدیق صادق ہو. یہ ہے کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تحقلون، اللہ کی اطاعت میں ہے. اور مفسرین اور علماء نے یہاں یہ ارشاد فرمایا، وہ شخص اللہ تعالی کے احکامات کو مان کے چلتا ہے اللہ تعالی اس کے عقل اور فہم میں برکت دیتا ہے، اس کے علم میں برکت ہوتی ہے. اور جو صراط مستقیم کو چھوڑ کے شاید اس کا تجربہ، اس کا فہم چھین لیا جاتا ہے. علم کی برکات اور فہم اور تدبر کی برکات، یہ حصول کا طریقہ اللہ تعالی کی اطاعت ہے. وقوموا للہ قانتین، ہمیں پہلے بتا دیا گیا حافظ ہوا. یہ آیت نمبر 221 سے یہ مسائل شروع ہوئے تھے جو یہاں آیت نمبر 222 میں پڑھا، اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم سنیں اور سن کے اس کو اپنے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے متعلقین کے ساتھ سو تک پہنچائیں. اور ہم نے بار بار اس حدیث کا حوالہ دیا، اعطی ہر حقدار کو اس کا حق دو. اولاد اور بیوی پر اور بیوی بچوں کی خاطر والدین اور دوسرے رشتہ داروں کا حق مقرر کیا ہے, اس کو وہ حق ملنا چاہیے. اچھا انسان وہ ہے جو حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال امید ہے, لیکن حقوق العباد کے بارے میں کوئی جب تک وہ صاحب حق اپنے حق معاف نہ کرے, بلکہ وہ مسائل شروع ہوتے ہیں جو مسلمان کی زندگی کا اصل محور ہے, جو روح اور مسلمان بزدلی سے قومیں مر جاتی ہیں اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ سے آیا. تو اگلی آیات جو اس دوسرے سپارے کا آخری رکوع ہے اور سورہ بقرہ کے اختتام کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں, آئندہ درس کی مجلس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.